أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سورة النحل کی 125 نمبر کی یہ آئے مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، رسول گرامی کی نسبت سے جو موضوعات یہاں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے یا جا چکے ہیں یا کیے جا رہے ہیں، کوشش یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں کہ جو ہمارے لیے مفید واقع ہوں ہماری عملی زندگی میں، وہ یہاں بیان کی جائیں. ہم جب اسلوب تبلیغ کی بات کرتے ہیں ان ہستیوں کے بارے میں، تو یہ فقط رسول گرامی کی ذات تک محدود نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ زمانے کے بدلنے سے کوئی طریقہ اور اسلوب جو ہے وہ مختلف ہو جائے، لہذا مجموعی طور پر معصومین علیہم السلام کی سیرت اور اسلوب در حقیقت اسلوب رسول گرامی ہے، چاہے وہ قرآن کریم کی آیات میں بیان کیا گیا ہو یا آپ کے علاوہ بقیہ ائمہ علیہم السلام کی سیرت میں نمایاں طور پر نظر آیا ہو. لہذا یہ ایک ایسا موضوع ہے جو بہت وسعت رکھتا ہے، اس لیے کہ پورا قرآن کریم در حقیقت اسلوب تزکیہ اور تربیت ہے. اگر ہم قرآن کریم کے موضوعات کو تقسیم کریں اور بیان کریں، تو وہی تمام موضوعات در حقیقت سیرت مبارکہ رسول گرامی ہیں. لہذا روایات میں بھی آئے کہ آپ کی سیرت یعنی قرآن، آپ کی زندگی یعنی قرآن، آپ کی نسبت سے اخلاق کے میدان میں چلے جائیں تو آپ کا اخلاق قرآن. تو اب اگر قرآن کریم نے جو قوانین اور طریقے ہمیں بتائے ہیں انہیں ہم اگر حاصل کر لیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اسلوب سیرت نبی کو بھی حاصل کر لیا. یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا, یہ سورہ نحل کی 125 نمبر کی آیت ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس نے اپنے نظریات کو پھیلانے کے لیے جو طریقہ اور سیرت رسول گرامی کی ذات میں ہمیں دکھائی وہ یہ ہے کہ آپ نے دین مبین اسلام کو پھیلانے کے لیے حکمت یعنی دانش مندی یعنی سننے والے کے دل میں اپنی بات کو اتارنا. فقط الفاظ کا پہنچا دینا نہیں ہے, قرآن کریم کو بیان کر دینا, الفاظ کا تلاوت کر دینا نہیں ہے. حکمت کا معنی یہ ہے کہ کسی کی فکری الجھنوں کو اس طرح سے صاف کرنا کہ اس کے دل میں یہ نظام اور یہ نظریہ اتر جائے. یہ وہ طریقہ ہے کہ جو قرآن کریم نے بھی بیان کیا اور آپ کی ذات میں ایسا ہی تھا. آپ سے کسی نے توحید کے بارے میں دلیل طلب کی, سوال کیا, تو آپ نے اسے آنکھیں نہیں دکھائیں بلکہ اسے قانع کیا. اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے. جو لوگ آپ کی سیرت کے حامل تھے انہوں نے بھی یہی عمل انجام دیا, اور جنہوں نے آپ کی سیرت سے حکمت حاصل نہیں کی تو انہوں نے یہی جبر استبداد کا راستہ اختیار کیا. لہذا یہ معروف واقعہ ہے کہ آپ کی وفات کے بعد میں نے عرض کیا کہ تمام معصومین کی جو زندگی ہے وہ سیرت رسول ہے اور اسلوب وہی اسلوب ہے. اب اگر میں مثال دوں امیر المومنین کی کہ انہوں نے اپنے دور میں مثلا اس طرح سے عمل کیا تو یہ در حقیقت عمل رسول ہے. خلیفہ اول کے دور میں ایک شخص آتا ہے اور توحید کے بارے میں خلیفہ سے سوال کرتا ہے, خدا کہاں ہے؟ وہ شخص جواب دیتا ہے کہ یعنی خلیفہ اول جواب دیتا ہے خدا آسمان میں. اس شخص نے کہا کہ اچھا زمین آپ کی خدا سے خالی ہے؟ تو تیسرا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ خلیفہ نے اسے دھمکی دی اور کہا کہ اب اس کے بعد سوال جواب کیا تو تمہیں جو ہے وہ سزا دی جائے گی. اب یہ ماجرا ہے جو مسجد نبوی میں پیش آیا. اسی مسجد میں جناب سلمان ہے, انہوں نے یہ منظر دیکھا, وہ اس محفل سے نکلے, امیر المومنین کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اس طرح سے سائل آیا ہے, یہ جواب دیا گیا ہے, مسئلہ اسلام اور توحید کا ہے, آپ کو تبلیغ کرنا ہے, دین کی حفاظت کرنا ہے, لہذا آپ تشریف لائیے. آپ آئے, سائل نے سوال کیا, آپ نے اسے عقلی طور پر قانع کیا اور اس نے آپ کے جواب کو قبول کیا. آپ نے اس سے کہا کہ یہ سوال کہ وہ کہاں ہے, یہ سوال خداوند عالم کو محدود کرتا ہے. وہ کہاں ہے یعنی کسی مکان میں اگر وہ ہے تو وہ مکان کا محتاج ہے, اور جو ہستی مکان کی محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتی. لہذا خدا اس کہاں میں نہیں بلکہ اس مکان اور زمان کا خالق ہے, وہ اس کہاں کا خالق ہے. اب دیکھیں اس استدلال کے ذریعے جواب دیا گیا. لہذا جتنی بھی جنگیں ہیں رسول گرامی کی, ان تمام جنگوں میں جو قائد بنا کے بھیجا جاتا تھا, کمانڈر بنا کے بھیجا جاتا تھا, اسے یہ تلقین کی جاتی تھی رسول گرامی کی طرف سے. یہ روایات بتاشا موجود ہیں کہ تمہیں جا کر اسے سب سے پہلے دین اور توحید کی دعوت دینا ہے, جنگ کا آغاز نہیں کرنا. اگر وہ توحید کو مان لے, اسلام لے آئے, اس میں اور تم میں حقوق کے اعتبار سے کوئی فرق باقی نہیں رہے گا, دونوں مساوی. پھر اگر وہ دلیل طلب کرے, دلیل پیش کرنا. لہذا آپ دیکھیں کہ جو نمائندوں کو آپ نے بھیجا, یا آپ نے جو خطوط لکھے ہیں مختلف حکمرانوں کو, اس میں یہ تمام چیزیں آپ نے بیان فرمائی. پھر اگر وہ ہٹ دھرمی پہ اتر آئے تمام حجت کے بعد, یعنی جب عقلی دلیل واضح اور شفاف ان کے سامنے بیان کر دی گئی, حکمت کے تحت موضوع واضح ہو گیا, لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا, ہٹ دھرمی دکھائی, اس کے بعد جنگ کی اجازت ہے, اس کے بعد جنگ کرنا ہے, اس سے پہلے نہیں. پھر اس جنگ کے ذریعے بھی تبلیغ کرنا ہے. کس طرح سے؟ کہ جنگ اگر آپ کو کرنا ہے تو اس علاقے کے, جنگ کے دوران اس علاقے کے درختوں کو نہیں کاٹنا ہے, وہاں کے کنویں اور پانی کا جو نظام ہے اسے تخریب نہیں کرنا ہے, ان کے بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے, ان کی عورتوں کو قتل نہیں کرنا ہے, ان کے بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا ہے. جو لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں انہیں تعاقب کر کے قتل نہیں کرنا ہے. یہ تمام تبلیغ ہے, ایک ایسے نظریے کو پہنچانا ہے کہ دیکھو دین جو تمہیں اپنے سائے میں لینا چاہتا ہے وہ کس قدر عادلانہ ہے. اور سب سے بڑی عدالت کائنات میں توحید ہے, ہر انسان کا سب سے بنیادی حق توحید ہے, خدا پرستی ہے. درود پڑھیں محمد والے میں. تمام انبیاء کی جد و جہد توحید کے پرچم کو کائنات میں قائم کرنے کے لیے ہے. حضرت آدم سے لے کر نوح, حضرت ابراہیم کی جتنے واقعات ہیں, بتوں کو توڑنا, نمرود کے آتش میں ڈالا جانا, یہ سب, یا ستارہ پرستوں, سورج پرستوں, چاند پرستوں سے مناظرہ کرنا, یہ تمام حکمت کی باتیں ہیں. تو توحید کو حکمت کے ذریعے, آزادی رائے کے ذریعے, استدلال کے ذریعے انسانیت تک پہنچانا ہے. لہذا آیت الکرسی میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وقد تبین الرشد من الغی. رشد یعنی ہدایت اور روشنی اور اعلیٰ اقدار اور اعلیٰ حقیقی مفاہیم، یہ باطل ناحق اور برائیوں سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ قد تبین الرشد، تبین کہتے ہیں آشکار ہو جانے کو، واضح اور شفاف ہو جانے کو۔ بس دین مبین اسلام وہ قوانین لائے گی جس میں حق اور باطل کو شفاف کر کر بیان کر دیا گیا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، اس کے بعد فقط ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب لا اکراہ فی الدین کے جو معنی ہے وہ یہی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، دین میں اکراہ نہیں ہے۔ آپ کسی کو کیا کہتے ہیں، تلوار کے ذریعے یا لاٹھی کے ذریعے موحد نہیں بنا سکتے قلباً، آپ کو اس کے دل کو جیتنا ہے، استدلال کرنا پڑے گا، اسے قانع کرنا پڑے گا۔ اور خداوند عالم نے اس کے دل میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ عقل و شعور اور معرفت کو حاصل کرے، بتانے والا ہونا چاہیے۔ لہذا عجیب و غریب واقعات ہیں، جنگ جمل میں جب گھمسان کی جنگ ہے اور تیر اور تلواریں چل رہی ہیں، ایک عرابی نے سوال کیا امیر المومنین سے توحید کے بارے میں کہ صف لی التوحید، میرے لیے توحید کی توصیف فرمائیے۔ دوران جنگ، جب جنگ اپنے عروج پر ہے، آپ نے سائل کے سوال کو جو ہے وہ رد نہیں کیا۔ بعض اصحاب نے کہا کہ یہ موقع نہیں ہے ایسے سوالات کے جواب دینے کا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہی موقع ہے۔ بلکہ ایک اور جملہ ارشاد فرمایا کہ اسی کلمہ توحید کی وجہ سے تو یہ جنگ ہے، اگر وہ مقصد نہ ہوتا تو ان جنگوں کی ضرورت نہیں تھی۔ بس یہ پوری جو شریعت ہے اور یہ نظام ہے، یہ در حقیقت کلمہ توحید کو اپنے مقام پر فائز کرنے کے لیے، اس پرچم توحید کو اس کائنات میں لہرانے کے لیے یہ جنگیں، چاہے وہ جہاد ابتدائی ہو چاہے جہاد دفاعی۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ بعزت الاسلام کو کے دفاع کے لیے سب سے بڑا واجب جو ہے شریعت میں، وہ اسلام کی حفاظت ہے۔ اب اسلام کی حقیقی حفاظت نظریے کے میدان میں ہے یا زبردستی مثلا تلوار یا بندوق کے ذریعے کسی سے اس کے عقیدے کو منوایا جا سکتا ہے؟ اس کا راستہ نہیں ہے الا حکمت۔ لہذا ان ہستیوں نے جو مناظرے کیے، گفتگو کی، اور کہیں پر بھی کسی نے اگر دلیل طلب کی تو آپ نے جو ہے اظہار ناراضگی کیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ابھارا ہے کہ لوگ سوال کریں، اور یہ بہت اہم ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو مسئلہ آگے آتا ہے، جو حکمت کا حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان ہستیوں نے بشارت اور نظارت، یعنی خوشخبری اور ڈرانے سے لوگوں کو حق کی طرف مائل کیا، عمل کی طرف مائل کیا۔ قرآن کریم میں رسول گرامی کے لیے آئے کہ نرسلنا کا بشیرم و نذیرہ، ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ کسی بھی شخص کی تربیت کے لیے یہ دونوں چیزیں اہم ہیں. بہت سے لوگ ہیں کہ جو خوشخبری اور اچھی خبر اور آئندہ اچھے مستقبل کا سن کر مثلا جدوجہد کرتے، محنت کرتے ہیں، اس نظریے پہ عمل کرتے ہیں، اور اگر کوئی شخص خوشخبری سے مثلا حرکت میں نہیں آتا تو پھر اسے خوف دلانا جو ہے بعض اوقات حرکت کا سبب بنتا ہے. خداوند عالم نے رسول گرامی کی یہ صفات بیان کی ہیں قرآن کریم میں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. یہ سراج منیر یہ وہی حکمت ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ باذنہ. سراج منیر کیا ہے؟ روشن کرنے والا چراغ. روشنائی کہاں ہے؟ جہاں پر بات دل میں اترے وہاں روشنائی پیدا ہوتی ہے. ہدایت جب تک کسی کے وجود کا حصہ نہ بنے اس میں روشنائی نہیں آتی. الفاظ تک اگر گفتگو رہے تو یہ نہ ہدایت ہے نہ روشنی ہے. بلکہ اس آیت میں تو آیا کہ وہ سراج منیر ہے، ایک ایسا چراغ کہ جو فراوان روشنی دینے والا ہے. یعنی جب وہ گفتگو کرے گا تو مخاطب کے دل میں بات اتارے گا. لہذا یہ بات ثابت ہوئی ہے روایات کے ذریعے کہ آپ جس سے فقط ملتے تھے، آپ کی یہ سیرت تھی کہ جس سے آپ نے ہاتھ ملایا اسے یہ یقین ہو جاتا تھا، چاہے وہ کوئی بھی ہو اسے یہ یقین ہو جاتا تھا، یہ روایت کا جملہ ہے، کہ اس رسول سے زیادہ مجھے کوئی چاہنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ میری ذات سے بھی مجھے یہ زیادہ چاہتا ہے. یہ ایک عجیب صفت ہے رسول کی بیان ہوئی ہے اس روایت میں کہ جو آپ سے ملتا تھا اسے یہ یقین ہو جاتا تھا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو مجھے مجھ سے زیادہ چاہتی ہے. پھر آپ اگر اس کے سامنے حکمت کے ذریعے کلام کرتے ہیں تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جو 13 سال کی زندگی ہے آپ کی مکہ میں، وہاں پر ایک ایسی عظیم ہستی جس کا اخلاق یہ ہے، روش یہ ہے، جس کی روش حکمت ہے، اس کے ہاتھ پر ان 13 سالوں میں کتنے لوگ ایمان لائے؟ یعنی کس قدر ضلالت و گمراہی میں تھے یہ لوگ کہ مورخین نے مختصر افراد نقل کیے کہ جو ایمان لائے ان 13 سالوں میں. بس کیسا خطرناک معاشرہ تھا، اس کو بدلنا ہے، ان کی ثقافت کو بدلنا ہے، ان میں کتنی خرافات ہیں انہیں بدلنا ہے. اور یہ کام آپ نے نبوت میں فائز ہونے سے پہلے شروع کر دیا تھا. لہذا معروف ہے آپ کا وہ معاہدہ جو معاہدہ فجار کہلاتا ہے، کہ آپ نے زمانے جاہلیت یعنی اس وقت کے جب ابھی آپ نے اظہار نبوت نہیں کیا تھا تو جاہلیت میں کچھ بزرگان کو آپ نے اس وقت جمع کیا، اور جاہلیت میں جو بعض قوانین تھے کہ جن کو بالآخر نہیں توڑا جاتا تھا، وہ بھی کچھ ایسے اعمال تھے جن کے معتقد تھے، انہیں دوبارہ زندہ کیا. ان میں سے ایک جو ہے وہ مصلح کرنا تھا کہ یہ لوگ کسی کو قتل کرتے تھے تو اس کو مصلح نہیں کرتے تھے، اس کے ناک کان اور قتل کرنے کے بعد نہیں کاٹتے تھے. لہذا بعض مصائب میں جو یہ بات آئی ہے کہ جاہلیت کے قوانین بھی انہوں نے کربلا میں جو ہیں پامال کیے, لاش کو اس طرح سے پامال کیا. بہرحال جو روش ہے رسول گرامی کی وہ سراج منیر ہے, حکمت ہے. آپ نے بشارت کے ذریعے جذب کیا, خوشخبری دی. کوئی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, سب سے پہلا جملہ یہی تھا جہاں سے آپ نے آغاز کیا تبلیغ کا. لا الہ الا اللہ کہو, کامیاب, فلاح پا جاؤ. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کامیاب ہو جاؤ, یعنی جنت. یعنی ابتدا میں جو جنت ہے وہ یہی ہے. اب یہ تبشیر ہے, انہیں جذب کرنا ہے کہ اتنے سے ایک کلمے کی بنیاد پر جنت ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اس کے بعد آہستہ 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 ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کی جو روش ہے دین کے احکام کو بیان کرنے میں بھی وہ بھی تدریجی ہے. پہلے دن ہی سب کچھ آپ نے نہیں سکھا دیا, خدا مند عالم نے آپ کے ذریعے پہلے دن پوری شریعت کو نازل نہیں کر دیا. لہذا مکے میں جو احکام نازل ہوئے ہیں وہ بہت سادہ ہیں, اکثر تفصیلات مدینے میں نازل ہوئی ہیں دین کی. ایک سادہ نماز ہے, جھوٹ نہ بولو, امانت داری کا خیال رکھو, خیانت نہ کرو, توحید پہ ایمان لے آؤ, رسالت پہ میری ایمان لے آؤ, بس اس طرح کی چیزیں. یہ سادہ مسائل 13 سال تک. اب ہم اگر آج چاہتے ہیں کہ ایک شخص کو تبلیغ کریں, ہم چاہیں کہ جناب وہ پہلے دن ولی خدا بن جائے, تو کیسے بنے گا؟ اور یہ بہت معروف واقعہ آپ نے سنا کہ امام صادق علیہ السلام کے دور میں ایک درود پڑھا محمد علیہ, ایک عیسائی جو ہے وہ کسی مسلمان کے گھر کے ساتھ ہمسایہ رہتا تھا, اس نے اس کو بالآخر کسی طرح سے مسلمان کر لیا. وہ مسلمان ہو گیا, اگلی صبح اذان سے پہلے ہی اس کے گھر پہنچ گیا, دستخط دی, دستخط کی اور کہا کہ اس نے پوچھا کون ہے, انہوں نے کہا تمہارے ہمسائے سے تمہارا مسلمان بھائی. وہ باہر آیا, کہا کہ کیا کام, کہا چلو نماز کے لیے, اور اس کو صبح کی نماز کے لیے مسجد لے گیا. صبح کی نماز جو 2 رکعت واجب ہے اس سے پہلے اس کو نافلہ پڑھائی, وہ سمجھا کہ نماز ختم ہو گئی, چلو واپس. کہا کہ نہیں, ابھی تو اصل نماز باقی ہے. پھر جب نماز صبح پڑھ لی تو کہا کہ بین طلوعین سونا جو ہے وہ مکروہ ہے, ٹھیک ہے, تو واپس جانے کی کیا ضرورت ہے, گھر یہیں بیٹھتے ہیں, وہیں بیٹھے رہے. پھر سورج نکل آیا, کہا کہ سورج نکلنے کے بعد بھی کچھ تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں, غرض یہ کہ اس نے ظہر کا وقت بھی وہاں پر اس کو روکے رکھا. بعد از ظہر جب دیکھا کہ ابھی 1-2 گھنٹے باقی رہ گئے مغرب میں, تو کہا کہ تم نے دن بھر تو کچھ نہیں کھایا, روزی کی نیت بھی کر لو, ٹھیک ہے. آخر میں مغرب کے بعد 2 گھنٹے کے بعد جو ہے فارغ ہو کر وہ اسے گھر لایا. اگلی صبح جب پہنچا دوبارہ اسے لینے کے لیے, تو اس نے کہا کون, اس نے کہا تمہارا مسلم بھائی. کہا کہ میں نے رات کو توبہ کر لی تمہارے دین سے, تمہارا دین جو ہے بیکار لوگوں کے لیے ہے, میں بیکار نہیں ہوں. تو کسی کو بھی دین کی طرف لانے کے لیے تدریجی عمل ضروری ہے, آہستہ آہستہ جو ہے وہ مائل ہوتا. اور یہ کوئی تصور نہ کرے کہ جناب اس وقت تو زمانے جاہلیت تھا, اور امام صادق علیہ السلام کے دور میں تو زمانے جاہلیت نہیں تھا. امام صادق علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے, کس قدر تبلیغات ہو چکی تھی. بس یہ جو بنیادی قوانین ہیں یہ ہر دور کے لیے ہیں, آج بھی ایسے ہی ہے. آج کو یہ تصور نہ کریں, یہاں ہی ہیں. آپ یہیں ہمارے کراچی میں آپ دیکھیں کہ جو گھرانے بہت زیادہ دیندار نہیں ہیں ان کے ہاں الف سے بے نہیں پتہ لوگوں کو. جو بچہ مثلا بچپن سے جو ہے وہ ایسے اسکولوں میں پڑھا ہے جہاں پہ دینی تعلیمات صحیح نہیں دی جاتی ہیں, उनके घर वाले भी ऐसे ही हैं, ठीक है। वो एक नस्ली तौर पे तो मुसलमान है, हकीकी तौर पे मुसलमान नहीं है। उसको हकीकी तौर पे मुसलमान करने के लिए तबलीग करना पड़ेगी। अब जब आप तबलीग करेंगे तो फिर यही तदरीजी अमल आपको अपनाना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि पहले दिन ही जो है वो हाई पोटेंसी की डोज दे दें कि बर्दाश्त ही ना कर सके। आजकल डॉक्टर हजरात भी कोशिश करते हैं कि एंटीबायोटिक ना दी जाए, आखिर में उसे रखा जाए। तो जो रविश है, हिकमत का तकाजा है, वो ये है कि तबशीर भी अगर है और डराना भी है। डराने का एक माना ये लोगों के जहन में आता है, बहुत खूबसूरत बात की शहीद मुताहरी ने इस किताब में, एक नुक्ता बयान किया कि डराने का मतलब खौफ ज़दा करना नहीं है। मसलन कोई इंसान छुप के खड़ा हो जाए दीवार के पीछे, कोई एकदम सामने आया, आप एक बुलंद आवाज से उसके सामने आ जाएं तो वो डर जाएगा, ये डराना मुराद नहीं है। नज़ीर का माना ये नहीं है। नज़ीर का माना ये है कि देखो, हम आपके सामने एक जिंदगी गुजारने का नजरिया बयान कर रहे हैं कि अगर इस पर अमल करोगे तो कामयाब हो जाओगे, अगर इस पर अमल नहीं करोगे तो अपनी ज़िंदगी में और आखिरत दोनों में नाकाम हो जाओगे, और नाकामी का मतलब जहन्नम है। इस नज़रिए के खिलाफ अगर अमल करोगे तो जहन्नम में जाओगे। इसे कहते हैं नज़ीर, यानी इस निज़ाम कायनात को उस तक पहुंचाना, और अगर तुमने इस हकीकी निज़ाम कायनात से अपने किरदार को मुताबिकत न दी तो नाकाम हो जाना। ये भी दर हकीकत हिकमत है, ये इस्तदलाल है। लिहाजा माज़ इब्न जबल को जब आपने भेजा यमन तबलीग के लिए, अहले यमन जो है वो इस्लाम से पहले ईरानी हुकूमत के ज़ेर असर थे। खुसरो परवेज़ जो वहाँ का बादशाह था, उसकी सल्तनत का हिस्सा था यमन। वहाँ का जो बादशाह गवर्नर होता था वो ईरान की हुकूमत से मुंसलिक था। बहरहाल माज़ को आपने वहाँ भेजा और एक दो कलमे आपने फरमाए, फरमाया या माज़ बशर वला तुनफिर, लोगों को बशारत दो, लोगों को दीन से मुतनफिर ना करो। ऐसा काम ना करो कि लोग जो हैं वो मोहब्बत की बजाय दीन से नफरत करने लगे। और ये एक बहुत अहम मसला है तरबियत और के मैदान में, खुसूसन बच्चों के लिए, कि बच्चों के साथ कैसे इंसान पेश आए कि बच्चे के दिल में दीन की निस्बत नफरत पैदा ना हो, दूर ना भागे वो। आप उसको तबशीर करें, उसको मसलन अच्छे खिलौने दिलाएं, अच्छे मसलन खेलने की अशिया दिलाएं, वादे करें उस और उन वादों को पूरा करें, ठीक है, ये तबशीर है। फिर नुकसान उसे बताएं, आहिस्ता आहिस्ता उसको सिखाएं। एक ही दिन में चाहें कि जनाब अभी बच्चा जो है वो आज से ही बालिग हो, अगर हो गया है तो सुबह की नमाज़ भी वक्त पे पढ़े अव्वल वक्त, ज़ोहर असर की नमाज़ भी अव्वल वक्त, फिर मगरिब इशा की नमाज़ भी अव्वल वक्त, फिर वो अभी बालिग हुआ है मुस्तहबात पे भी अमल करना शुरू कर दे। खुसूसन मैं अगर कहूँ, मैं तो जनाब आलम दून हूँ, मेरा बेटा तो ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए उसके लिए पहले से, आज से नहीं, आज से 5 साल पहले से। लिहाजा बच्चों के लिए ये रविश नकल हुई आई अलैहिस्सलाम की कि वो 8 या 9 साल में अपने बच्चों को, जो मसलन औलाद जकूर होती थी, उन्हें प्रैक्टिस कराने लगते थे इबादत की, नमाज रोज़ा। 9 साल की उम्र, अभी कितने साल बाकी हैं? अगर فقہی اعتبار سے دیکھیں 15 سال میں بالغ ہوتا ہے. اگر کوئی دوسری علامات کے طور پہ بالغ ہو بھی گیا جلدی تو 13 سال میں, بالآخر 12 سال میں, 3-4 سال اس کو پریکٹس کرتے ہوئے ہو گئے ہیں, تو اب اس کے لیے مشکل نہیں ہے. تو تدریجی عمل ہے. یہ ایک واقعہ ہے جو نقل کیا, یہ سید حسن خمینی نے, جو امام خمینی کے پوتے ہیں, جناب احمد خمینی کے فرزند, ان کی زبان سے میں نے سنا یا کہیں پر کتاب میں پڑھا, بھی میرے ذہن میں نہیں ہے, کہ یہ حسن خمینی جو ہے ابھی بحد مثلا بلوغت نہیں پہنچے تھے اس وقت, یا پہنچنے والے تھے, بچے تھے. تو امام خمینی کا ایک فتویٰ ہے بلاد کبیرہ کے بارے میں کہ ایک ہی شہر میں اگر فاصلہ محلوں کے درمیان زیادہ ہو نماز قصر ہو جاتی ہے. یہ فتویٰ ان کا ہے اور بڑا شاذ فتویٰ ہے. شہید ثانی کے بعد شاید کسی اور فقیہ نے یہ فتویٰ دیا یا نہیں دیا, بہرحال یہ ہے فتویٰ. تو یہ کہیں سے آئے حسن خمینی اور یہ سوال کرنے لگے اس فتوے کے مطابق کہ ان کو مثلا اس مقام پر نماز قصر پڑھنی چاہیے یا پوری پڑھنی چاہیے, بعنوان یہ کہ مقلد امام. تو امام نے جواب نہیں دیا, ابھی تم اس مقام پہ نہیں آئے کہ ان تمام مثلا پیچیدگیوں میں جاؤ, ابھی تم نماز پڑھو, جس طرح دوسرے پڑھ رہے ہیں ابھی پڑھو, پریکٹس کرو, پھر جب بڑے ہو جاؤ گے آہستہ آہستہ یہ تمام چیزیں بھی تمہیں بتائی جائیں گی. تو غرض یہ کہ تدریج عمل میں بہت ضروری ہے, اور ایسا طریقہ کار اختیار کرنا کہ جس سے لوگ دین سے نفرت نہ کریں, تنفر ایجاد نہ ہو. آپ حضرات کی یہ روش رہی کہ کبھی بھی حد سے زیادہ آپ لوگوں نے ملامت نہیں کی کسی شخص کی. حد سے زیادہ ملامت کرنا بھی جو ہے نا بعض اوقات سامعین کے لیے یا جس سے مخاطب ہیں یا جس کے اوپر اپنی سیرت کا اثر چھوڑنا ہے, آپ زیادہ ملامت کریں تو وہ ہٹ دھرمی پہ اتر آتا ہے. ایک حد تک صحیح ہے. آپ دیکھیں بعض مقررین مثلا حد سے زیادہ گزر جائیں توبیخ اور مذمت کرنے میں عوام کی, یہ صحیح نہیں ہے, یہ سیرت رسول اور سیرت ائمہ علیہ السلام کے خلاف ہے. لہذا روایات میں آئے کہ الفقی قل الفقی, بہترین فقی وہ ہے جو نہ لوگوں کو مایوس کرتا ہے نہ ان کو کھلی چھٹی دے دیتا ہے, درمیان میں رکھتا ہے, نہ اتنی ملامت کرے کہ جناب وہ بالکل ہی مثلا مزاج ہی اس کا بدل جائے اور وہ بجائے یہ کہ جذب ہو دین کی طرف دین سے متنفر ہو جائے. اور ہیں ایسے کام کیے لوگوں اور کرتے ہیں. لہذا جب انہیں اپنا معاذ ابن جبل سے فرمایا کہ کوئی بھی کام ایسا یمن میں جا کے نہ کریں, دین سہل و آسان ہے, بعثت علی شریعت سمحت و سہلت, مجھے خدا نے ایک آسان شریعت دے کے بھیجا ہے کہ جس میں اگر کوئی پانی سے وضو نہیں کرتا تو تیمم کرے, ہٹ دھرمی نہیں کہ حتماً پانی استعمال کرے. لہذا کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے لوگ جو ہیں وہ متنفر ہوں. اب بعض لوگ حد سے گزر جاتے ہیں, نہیں, توبہ کا راستہ خدا نے رکھا ہے, امید دلانا مایوسی سے نکالنا. اب آپ دیکھیں کہ عجیب ہے یہ معاملہ بھی. آپ نے تقریریں سنی ہوں گی رہبر عزیز کی ان تمام ایام میں, یہ آج کی بات نہیں ہے, جس زمانے میں ایران بالکل تنہا تھا, ابھی تو بہت ساتھی ایران کے ہیں, ابھی تو حالات بہت بدل گئے. جب کوئی نہیں تھا ٹھیک ہے, اس وقت بھی اپنی عوام کو امید دلانا, مایوسی سے نکالنا, خدا ہمارے ساتھ ہے, ہم کھڑے ہیں اس کی راہ میں, قیام کر رہے ہیں, وہ بالآخر ہماری مدد کرنے والا ہے. مگر نہ لوگ مایوس ہونے لگتے تھے. ہم نے دیکھا ہے, ہم وہاں پر مثلا جس زمانے میں قم میں تھے, ایسے ایسے جملات ہم نے سنے کہ انہیں شاید اگر بیان کریں کسی ایک عام سادہ انقلابی کے سامنے وہ قبول بھی نہیں کرے گا کہ وہاں پر ایسی بات بھی کر سکتے ہیں لوگ, کرتے تھے لوگ. اس مایوسی سے نکالنا فقی کا کام ہی ہے, یہ روش تبلیغ ہے. مایوس نہیں ہونے دینا اپنی امت کو, اور نہیں انہیں اس قدر مثلا آگے بڑھانا ہے حق سے آگے کہ وہ غرور میں مبتلا ہو جائیں, اس سے بھی روکنا ہے. یہ تمام استقامت کا نتیجہ ہے. خود استقامت رائے حق میں ایک اسلوب تبلیغ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بات پہنچانا ہے تو مقررن اسے پہنچانا ہے, کہتے رہنا ہے, آج نہیں کل, کل نہیں پرسو, تاثیر کرے گی. حرف حق اگر ہے وہ تاثیر کرے گا, آج نہیں تو کل کرے گا. کسی کے وہم و گمان میں تھا آج سے 2 سال پہلے تک کہ مصر اتنا تبدیل ہو جائے گا جیسا آج ہوا ہے؟ یہ استقامت کا نتیجہ ہے. تھک جاتے یہ لوگ بھی کہ 20 سال ہو گئے جناب فلسطین کے مسئلے کو روتے 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 روتے, کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں, بہت کچھ ہوا ہے, بالکل بدل گئی دنیا. اب کل تک اسرائیل نیل سے فرات تک کے قبضے کے چکر میں تھا, آج اپنی حکومت بچانے کے چکر میں کتنا فرق ہو گیا, بدل گیا سب کچھ. کس بنیاد پہ استقامت؟ استقامت تبلیغ کا جز ہے. صبر, استقامت, تحمل, برداشت کرنا, کھڑے رہے میدان میں. جتنا زیادہ حوصلہ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو نتیجہ ملے گا. بے حوصلہ ہو جائیں, یہ قوم تبدیل نہیں ہو سکتی, اس کے خلاف بدعا کر دی جائے, نہیں. لہذا خداوند عالم کو حضرت یونس سے توقع تھی کہ وہ مثلا میکسیمم آخری حد تک جو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے کام کریں. معلوم تھا کہ اب اس کے بعد ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا. بحث ان کے ایمان لانے کی نہیں تھی, بحث یہ تھی کہ حضرت یونس اس توقع پہ پورے اترنے چاہیے, انہیں بھی تو ایک مقام تک پہنچنا ہے. اس سے پہلے ترک اولا کر کے چلے گئے, خداوند عالم نے بھی سزا دی کہ آپ اگر وہاں پہ رہتے تو اس مقام تک پہنچتے, معراج تک پہنچتے. نہیں پہنچے, اب میں مچھلی کے پیٹ سے پہنچاؤں گا. پہنچایا حضرت یونس کو اس مقام تک, لیکن متبادل راستہ اختیار کرنا پڑا. غرض یہ ہے کہ استقامت, حکمت, تبشیر, تخویف, یہ اسلوب ہے جو قرآن کریم میں رسول گرامی کی نسبت سے آیا ہے. موعظۃ الحسنہ, نصیحت کی اچھی باتیں, اخلاق حسنہ, روایت وارد ہوئی کہ مشرکین مکہ کے بڑے بعض سرداروں کو کسی جنگ کے بعد پکڑ کے لایا گیا. رسول گرامی انہوں نے دیکھا تو تبسم کیا, ان کو یہ تبسم برا لگا. انہوں نے کہا کہ ہمیں آج غلو زنجیر میں دیکھ کر آپ ہنس رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں ہمارا. آپ نے فرمایا کہ نہیں, میں اس چیز پہ تبسم کر رہا ہوں کہ مجھے تم جیسے لوگوں کو غلو زنجیر کر کر جنت میں لے جانا پڑے گا. میں آیا ہوں جنت میں لے جانے کے لیے, میں جہنم میں لے جانے کے لیے یا لوگوں کو جہنم میں جھونکنے کے لیے نہیں بھیجا گیا, جنت کی طرف لے جانے کے لیے آئے. کس قدر یعنی تبسم کی بات ہے کہ تم جیسے افراد کو مجھے اس طرح سے لے جانا ہو, لے کے جاؤں گا, میں بھیجا اسی لیے گیا انسانیت کی ہدایت کے لیے. بس حکمت جو ہے وہ اس بشارت اور نظارت کے ساتھ, اسی روایت میں کہ جو محاذ سے آپ نے فرمائی, یہ بھی آخر میں آئے کہ یسر ولا تؤثر, یا محاذ بشر ولا تنفر, و یسر ولا تؤثر. اے محاذ, یمن جاؤ گے وہاں تبلیغ اور مشکل چیزیں بیان نہ کرو, ان پہ مشکل نہ ڈالو. اسی طرح سے ایک روایت میں رسول گرامی سے نقل ہوا ہے کہ جابر سے آپ نے فرمایا کہ یا جابر ان ھذا الدین لمتین, یہ دین بہت زیادہ متانت اور صداقت اور عظمت اور شفافیت رکھتا ہے, اس کی ہر شے واضح اور آشکار ہے اور نزاکت بھی رکھتا ہے, متین ہے. فاوغل فیہ برفقن, تو لوگوں کو اسی نزاکت کے ساتھ دین کی طرف لاؤ, یعنی نرمی کے ساتھ. کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کی طرف انہیں لاؤ سختی سے وہ ٹوٹ جائیں, بجائے دین کی طرف آنے کے دین سے متنفر ہو جائیں. اس کے بعد ایک ضرب المثل بیان فرمائی اس روایت میں, فرمایا کہ فإن منبتا لا ارزن قطع ولا زہرن ابقا. فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی گھوڑے پہ سوار ہو کر جانا چاہتا ہے کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے, اب اگر وہ مثلا 10 دن کا سفر ہے, پہلے 2 دن وہ اس کو بہت دوڑاتا ہے اور خوب مارتا ہے, تو 3rd day کیا ہوگا, یہ گھوڑا جو ہے وہ تھک جائے گا, زخمی ہو جائے گا, آخر میں نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ شخص اپنے مقصد تک نہیں پہنچ پائے گا. کہتے ہیں کہ روح انسان بھی اسی طرح سے, آپ اس کے ساتھ مدارا کریں, رفاقت کریں, نرمی سے پیش آئیں, آہستہ آہستہ پہلے اسے نرم کریں پھر اسے موڑیں. پہلے دن ہی جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ ایسے ہیں, دورہ پڑتا ہے بعض لوگوں پر, نماز شب بھی پڑھیں گے, تمام مستحب نمازیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے, اس کے بعد اسی طرح سے تمام مستحبات, غسل بھی تمام مستحب انجام دیں گے, کوئی چیز چھوڑنے کے موڈ میں نہیں ہے, کوشش کریں گے میکسیمم مجالس میں پہنچ جائیں, ہر جگہ نظر آئیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک ایسا کیا کہتے ہیں دورہ پڑے گا کہ پھر وہ کہیں نظر نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. یہ روح لطیف ہے, اس کو آہستہ آہستہ تربیت دیں. جب دیکھیں کہ اب اس وقت دل نہیں چاہتا آپ کا نماز پڑھنے کا, وہ آپ اس وقت نماز مستحب بھی نہ پڑھیں, آپ دباؤ ڈالیں گے نا تو کیا ہوگا. آپ پہلے زمین ہموار کریں, تلقین کریں نفس کو کہ اس عبادت میں کیا لذت ہے اور کیا مقام ہے, آہستہ آہستہ. پھر جب وہ حکمت اتر جائے اس کے دل میں عبادت کی, پھر وہ کرے گا. اب اگر یہ کام انجام نہیں پایا, آپ اس کے اوپر دباؤ ڈالیں گے, ٹوٹ جائے گا. ایک ہفتہ تو کرے گا, उसके बाद हर चीज से मुतनफिर होकर बैठ जाएगा। अब ये सही नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता। लिहाजा रिवायात में वारिद हुआ है कि कलील अमल लेकिन बादवाम, कम अमल अगर दायमी हो वो बेहतर है कसीर अमल के जो वक्ती हो। मेरे ख्याल में टाइम जो है वो हो गया है और हमारे वली साहब यहाँ आगे तशरीफ ले आए, ये काफ़ी है। इतना दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा शरीयत में जितनी भी बातें तफक्कुर के बारे में आई हैं वो इसीलिए हैं कि तफक्कुर है आगाही मारफत, और आगाही और मारफत और हिदायत जो है वो मसलन बंदूक और तलवार और मसलन लाठी का काम नहीं है। यहाँ पर हिकमत है। हाँ, गफलत से निकालने के लिए कुरान करीम में तज़क्कुर आया है। बहुत से लोग गाफिल हो जाते हैं, उनको गफलत से निकालना भी ज़रूरी होता है। वहाँ पर मौइज़ा हसना और तज़क्कुर यादावरी ज़रूरी है। लिहाजा अमर मारूफ नहीं उस मुनकर शरीयत में है, यादावरी की जाए, उसके भी दराजात हैं। लेकिन ये जब वो अकीदे का कायल हो गया उसके बाद के मराहिल हैं, उससे पहले नहीं। अगर कोई मुतक़िद है तो उसके लिए अमर मारूफ नहीं उस मुनकर है। उस मकाम पर फी दीन इकराह, जब अभी मुतक़िद नहीं हुआ है ला इकराह फी दीन, वहाँ पर इस्तदलाल हिकमत है। अब जब उसने तौहीद को कबूल कर लिया, अकायद को मान लिया, मैदान अमल आ गया, फिर अगर कहीं तसाहुल जो आसान काम है उन्हें भी तर्क करने लगता है तो अमर मारूफ नहीं उस मुनकर वाजिब है। फिर उसके भी दराजात हैं कि जिसकी तफसीलात यहाँ बयान करने की मसलन गुंजाइश नहीं है। तो ये जो हमारी गुफ्तगु है इस एतबार से अहमियत की हामिल है कि हम ये ख्याल ना करें कि आज हम मसलन इतनी बड़ी बड़ी इनकलाबी बातें करते हैं तो अब ये जो छोटी बातें इनको हम छोटा शुमार करें। नहीं, तबलीग के मैदान में यही नुकात हैं जो इब्तदाई हैं, इन पर अमल किए बगैर हम कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते जब तक कि हिकमत अंजाम नहीं पाएगी और सही तरीके से यादावरी नहीं होगी उन अफराद की कि जो दीन इख्तियार कर चुके हैं। ये वो रविश है जो रसूल गिरामी ने अपनाई। इस वाक़े पर हमने गुफ्तगू ख़त्म करते हैं कि जनाब ज़ुहैर इब्न क़ैन जब मक्के से निकले हैं और इमाम भी मक्के से निकले तो ज़ुहैर की कोशिश ये थी कि इमाम के साथ किसी पानी पे पड़ाव ना पड़े, यानी साथ ना हो। क्यों? रूबरू नहीं होना चाहते थे, इमाम की आंखों में आंखें डाल के देखना नहीं चाहते थे। उन्हें पता था कि अगर मैं इमाम के पास चला गया या इमाम मेरे पास आ गए तो मामला कुछ और हो जाएगा। बहरहाल एक चश्मे पर दोनों जो है वो उन्होंने पड़ाव डाला, इमाम ने भेजा किसी को बुलाने के लिए, तो कहते हैं कि वो खाना खा रहे थे और हाथ जो है वो खाने में रुक गया, फैसला नहीं कर पा रहे थे कि जाएं इमाम की बात पर लब्बैक कहें ना कहें। उनकी ज़ौजा मोमिना थी, उसने आकर जो है वो गैरत दिलाई, कहा कि फ़ातिमा का बेटा बुलाता है जाते नहीं, शर्म नहीं आती। तो वो आए आए तो रवायत वारिद हुआ कि आपने एक वाक़या याद दिलाया। वो वाक़या मदाइन की जंग का था कि जब ज़ुहैर जनाब सलमान फ़ारसी की क़्यादत में वहाँ जंग करने गए थे, जब गनाइम तकसीम हो रहे थे तो गनीमत तकसीम करने के बाद जनाब सलमान ने ये ऐलान किया कि एक ऐलान और सुनिए। यहाँ से पता चलता है कि देखें जनाब सलमान और जनाब अबीज़र और इन लोगों ने किस तरह से तबलीग की है उन सख्त हालात में। वो जंग हतमन जो थी वो यकीनन जो है वो खुलफा के दौर की जंग है। آپ نے اعلان کیا کہ یہ غنائم جو آج تقسیم ہو رہے ہیں اس کی قیمت اور قدر اتنی زیادہ نہیں ہے, جو پیغام حسین ابن علی اس وقت کسی وقت آنے کے وقت اگر دیں اور آپ کو بلائیں اور آپ میں سے کوئی زندہ ہو تو ان کے ساتھ دینے میں جو اجر و ثواب اور خداوند عالم کی طرف سے غنیمت ہے اس کا مقابلہ ان غنائم سے نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک بات زہیر کے ذہن میں رہ گئی, امام نے بس یہ بات یاد دلائی بلا کر. بس دیکھیں, یاد دلانا اور تذکر دینا انسان کے لیے اور اس کی راہ بدلنے کے لیے بعض اوقات بہت مؤثر ہوتا ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ زہیر نے اپنی راہ بدل لی, بچوں کو اور بیوی کو اور غلام کو اپنے ساتھ لیا اور کربلا آئے, اور ان افراد میں سے ہیں زہیر کہ جن کا نام لے کر امام نے آخر وقت میں جب استغاثہ کیا ہے اور کہا ہے کہ کہاں گئے میرے سپاہی, کہاں گئے مسلم ابن عقیل, کہاں گئے ہانی ابن عروہ, ان افراد میں زہیر کا بھی نام لیا ہے, کہاں ہیں زہیر. بس تذکر اور یاد آوری بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے کسی انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے. آخر میں خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اس راہ تبلیغ اسلام میں رسول گرامی آئمہ علیہ السلام کی اس روش سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حکمت اور موعظہ حسنہ کا دامن ہمیشہ تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس خطرناک دور میں تمام مومنین کی عزت جان و آبرو کی حفاظت فرمائے, امریکہ اور اسرائیل کی تمام سازشوں کو ناکام فرمائے, مصر و یمن و بحرین کے مومنین مسلمین کی مدد و نصرت فرمائے, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے, ہمیں ان کے انصار و امن میں سے قرار دے. السلام علیکم ورحمۃ